ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، گمان نہ کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بچ نکلیں گے، کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچیں گے. انہم لا یوجدون، بے شک وہ بے بس نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیار کرو ان کفار کے خلاف جو تم سے ہو سکے، من قوت، ان طاقت میں سے، جنگی طاقت، ومن رباط الخیل، اور جنگی گھوڑے، ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، ڈرا دو اس کے ذریعے خدا کے دشمن کو جو دشمن تمہارا بھی ہے. حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ نے کہا مل قوہ، قوت سے کیا مراد؟ آپ نے فرمایا ہو رمی، دور سے مارنا. تو محدث مجبور تھا مفسر کہ اس نے تیر سے ترجمہ کیا، تیر مراد نہیں ہے، دور سے مارنا، میزائل مارنا، دور سے مختلف سائنسی طریقوں سے حملہ کرنا، یہی آپ نے فرمایا دور سے مارنا، تو تمہارا نقصان نہ ہو، دشمن کا نقصان زیادہ ہو. اور تیار کرو ان کے لیے جو تم سے ہو سکے طاقت اور جنگی گھوڑے، مستطوع تم کے دو تفسیریں، جہاں تک تمہاری طاقت چلے انتہائی درجے کی کوشش کرو، اور دوسرے یہ کہ جو تم سے ہو سکے. ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم. کراچی یونیورسٹی میں میرا ایک درس رکھا گیا تھا، اور اس میں جنگی علوم و فنون کی کتابیں زیر باز تھی. تو جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ایٹم بم بنانا اور ہائیڈروجن بم بنانا یہ عالم اسلام پر فرض ہے، تو ایک بی بی کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضرت عمر نے ایک دشمن پر حملہ کیا تھا اور لوگوں کے فصلوں سے فوج گزر گئی، آپ نے باقاعدہ ہرجانہ ادا کیا. ایٹم بم و ہائیڈروجن بم پھٹنے کے بعد تو 300 سال تک وہ سرزمین ناکارہ ہو جاتی. میں نے کہا بی بی تم نے قرآن کی آیت کو سمجھائی گئی، قرآن کہتے ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، ڈرانا مقصود ہے، ڈرانا چلانا مقصود نہیں، ہونا ضروری ہے، ہونا ضروری ہے. وآخرین من دونہم، وآخرین من دون، اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر روح المعانی میں، تفسیر البحر المحیط میں، معالم التنزیل میں، انوار التنزیل میں، تفسیر کبیر میں، اور تفسیر امام مجاہد میں، تفسیر سفیان میں، تفسیر السراج المنیر میں، تمام معتبرات میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس ساز و سامان جنگ کا نہ ہو تو جنگ فرض نہیں ہو. مسلمان بادشاہوں نے بے انتہا غفلت کی. جب عیسائی ٹیکنالوجی میں، سائنس میں ترقی کر رہے تھے تو یہ بھی اسی زمین پر رہ رہے تھے. انہوں نے ان سے اسپین لے لیا، سلطنت کی ترکیہ عثمانیہ توڑ کے رکھ دی، لیکن ان میں عقل و غیرت نہیں آئی. افسوس، صد افسوس. اور جب مسلمانوں میں غیرت تھی تو اللہ ان کی مدد کر لے گا. چھٹی صدی ہجری میں غورستان میں شہاب الدین نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص ان کو کہہ رہا ہے اے شہاب الدین غوری، شتاب کن و برجان بہن توجہ کن، وہی برگشت خدا مردود را زندہ بگیر، خدا و تعالی سلطانی ہند باتو عنایت فرمودند. اے شہاب الدین غوری جلدی کرو، ہندوستان کی طرف توجہ کر لو، اور اس مردود خدا کے دین سے ہٹے ہوئے کو زندہ پکڑو، اللہ تعالیٰ ہندوستان کی حکومت آپ کو دینا چاہتے ہیں. نیند سے بیدار ہو گئے. شہاب الدین نے علماء اور وزراء اور قابل لوگوں کو بلایا. تعبیر یہ دی گئی کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تا تحقیق کے حال ہونا چاہیے. ایک وقت فوراً روانہ ہو گیا, ہندوستان آیا, یہاں حالات دیکھے اور واپس جا کے بادشاہ کے دربار میں چیخ چیخ کر رویا کہ اذان دینے والے مؤذن کی زبان کاٹی جاتی ہے. مسلمان لڑکی پہلے ہندو استعمال کرتے ہیں, پھر جا کر کے اس کے کسی مسلمان سے شادی ہوتی ہے, اور بہت مظالم اور بڑی تکلیف. شہاب الدین نے غورستان میں اعلان کیا کہ میں ہندوستان پر حملہ کرتا ہوں, میرے ساتھ لوگ تیار ہو جائیں. فوج تیار ہو گئی اور پشاور سے ہوتے ہوئے, لاہور سے ہوتے ہوئے, امرتسر سے ہوتے ہوئے نارائن پہنچے. جنگی میدان تھا نارائن, اور اس زمانے میں وہاں کا جو ہندوستان کا راجا تھا وہ پرتوی راج نام تھا اس کا, پرتوی راج, وہ مقابلے پر آیا. گھمسان کی جنگ ہوئی لیکن اسلامی فوج کو شکست ہوئی اور اس کے اکثر کمانڈر مارے گئے, اور شہاب الدین نیم جان ہو کر کے اس کو بڑی مشکل سے وفادار فوجیوں نے بچایا اور بچا بچایا فوج لے کر کے بھاگا. پشاور سے گزر رہا تھا, رمضان شریف کا مہینہ تھا, بادشاہ کا سفر میں روزہ تھا. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, سفر میں اجازت نہ رکھنے کی, رکھ لے تو اچھا ہے, ہمت ہے. مغرب کا وقت قریب تھا, اچانک اذان سنی جنگل میں. بادشاہ نے فوج کو کہا رک جاؤ, اذان ہو رہی ہے. اندر جا کے دیکھا ایک ملنگ بادشاہ نے مغرب کی اذان دی اور ان کو کہا آؤ جماعت کرے. جماعت کرنے کے بعد ان کو کہا کہ میں نے ابھی ابھی مغرب سے پہلے شکار کیا ہے, اس کا گوشت تیار ہے, میں آپ پر سیکتا ہوں, آپ بھی روزہ افطار کر لے, میں بھی افطار کروں. شکار کا گوشت شہاب الدین کو اور اس کے جرنیلوں کو کھلایا اور پوچھا کون ہو, کہاں گئے تھے؟ کہا میں غورستان کا بادشاہ ہوں, ہندوستان پر حملہ کیا, بڑا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں سے, شکست ہو گئی. ملنگ بادشاہ نے پوچھا اب کیا سوچا ہے؟ کہ تین سال بعد دوبارہ آؤں گا, 12,000 لشکر لیں. حدیث میں ہے 12,000 مسلمان فوج کو اللہ شکست نہیں دے گا. ملنگ بادشاہ نے ہاتھ اٹھائے, دعا فرمائی اور کہا ہم بھی اللہ تعالی سے کہیں گے کہ آپ کی مدد کر دیں, ہم بھی اپنے خاص طریقے سے کہیں گے. تین سال بعد شہاب الدین 12,000 کا فوج لے کے آیا اور نارائن کے میدان میں دوبارہ گھمسان کی جنگ ہوئی اور پرتوی راجا زندہ پکڑا گیا اور قتل ہو گیا زندہ پکڑنے کے بعد, اور میدان مکمل مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. اور عصر کا وقت تھا, بادشاہ جنگ سے فارغ ہو گیا اور کہا کہ نماز پڑھنی ہے, نماز کا وقت ہے. لوگوں نے کہا اندر گلی میں ایک چھوٹا میدان ہے, جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ایک ملنگ آیا ہوا ہے اور وہ یہاں اذانے دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. سلطان شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ اپنے جرنیلوں سمیت اندر داخل ہوا. ملنگ بادشاہ اذان دے کے جماعت کے انتظار میں بیٹھا تھا اور ان کو کہا تکبیر پڑھیں. تکبیر پڑھی, وہ آگے ہوا, عصر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد جب منہ موڑ لیا دعا کے لیے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ملنگ بادشاہ کے اوپر بھی خون کے قطرے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ملنگ جنگ میں شریک ہے, اور ملنگ بادشاہ نے بادشاہ کو فتح کی خوشخبری مبارکباد دی کہ فتح مبارک ہو. اب جو شہاب الدین نے ان کو غور غور سے دیکھا تو یہ وہی ملنگ ہے جو پشاور کے جنگل میں ملا تھا, اور یہ وہی شخص ہے جو دو تین دفعہ خواب میں آیا کہ اے شہاب الدین شتاب کن و بر جانب ہند توجہ کن و ای برگشت خدا پر تویراد را زندہ بگیر خدا من تعالی سلطانی ہند باتو انعید فرمودا. اس بزرگ کا نام ہے ولی کامل سلطان الہند کا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. حضرت خود وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ تیاری کرو ان کے لیے جو تم سے ہو سکے من قوت ان طاقت و توانائی میں سے ومن رباط الخیل اور جنگی گھوڑوں میں سے ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم کہ ڈرا سکو اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو جو تمہارا بھی دشمن ہے وآخرون من دونہم وہ کچھ اور لوگ بھی ہیں ان کے علاوہ اور قبائل بھی ایسے ہیں جو نافرمان ہے اور احد شکن ہے لا تعلمونہم تم نہیں جانتے ان کو اللہ یعلمہم اللہ جانتے ان کو وما تنفقوا من شيء في سبيل الله اور جو تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں یوفی الیکم پورا دیا جائے گا تم کو وانتم لا تظلمون تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. یہ تو جنگی رخ ہے. اب اگر صلح کی رخ ہو وَإِن جَنَهُ لِسَلْمِ اور اگر وہ لوگ جھک جائے صلح کرنے فَجْنَخْ لَهَا آپ بھی جھک جائے صلح اچھی ہے وصلح خیر وتوکل علی اللہ بھروسہ کیجیے اللہ پر انہ السمیع العلیم بے شک وہ سننے والے جاننے والے ہیں وَإِن يُرِيدُوا يَخْدَعُوكَ اور اگر صلح کے بہانے وہ ارادہ کرتے ہیں دھوکہ دینے کا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ بس بے شک کافی آپ کے لیے اللہ فَإِنَّ اللَّهَ حَسْبُكَ عبارت تو یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَسْبُكَ لیکن فرمایا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ بس کافی تیرے لیے اللہ ہے. اس میں بلاغت زیادہ ہے. وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اللہ وہ ہے جو تائید فرماتے ہیں آپ کی مدد کر کے اور مسلمانوں کے ذریعے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ محبت ڈالی اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں لو انفقت ما فی الارض جمیعا اگر آپ خرچ کر دیں جو خزانے ہیں زمین میں سب کے سب ما الفت بین قلوبہم آپ محبت نہیں ڈال سکتے ان کے دلوں میں ولیکن اللہ الف بینہم لیکن اللہ محبت ڈالتے ان کے دلوں میں انہ عزیز حکیم بے شک وہ غالب اور حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو عقیدت عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کسی پیسے اور خرچے کا نتیجہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو محبت صحابہ کے دلوں میں ڈالی آپس میں وہ مثالی ہے. اگر روئے زمین کے سارے خزانے آپ خرچ کر لیں ما الفت بین قلوبہم چہ دخ پل زڑے بھی نئے نوی او مہین جنشی دمولا پتا بھی زمین لیکن آیت سے دلالتاً یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ خرچ اور نفقے سے محبت پیدا ہو ایسی تو نہیں پیدا ہو سکتی جو خدا نے صحابہ کے دلوں میں نبی کے لیے ڈالا ہے اور جو مسلمانوں کے دلوں میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و اسلام کے لیے ڈالا ہے. لیکن انفاق کی سبیل اللہ سے محبت پیدا ہوگی. ولیکن اللہ الف بینہم لیکن اللہ نے محبت ڈالی ان میں انہ عزیز حکیم آیت تفسیر ہے محبت کے لیے.